اب میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. ہم اہل جبیل اور مشرقی ریجن کے لوگوں کی بڑی سعادت ہے کہ آج بتاریخ 21/1426 ہجری مطابق 23 دسمبر 2005 کو جبیل دعوی سینٹر کے 8ویں اردو سالانہ اجتماع میں عالم اسلام کے معروف و مشہور داعی و مبلغ مہمان محترم جناب سید معراج ربانی فاضل مدینہ یونیورسٹی کا تہ دل سے استقبال کرتے ہیں. آپ کی شخصیت ویسے ممتاز تعارف تو نہیں ہے. ہر وہ شخص جو اردو اور ہندی سمجھتا ہے اور دین سے نسبت رکھتا ہے وہ شیخ سے ضرور واقف ہوگا. پھر بھی دل نہیں مانتا کہ آپ کے تعلق سے چند باتیں اس بھری محفل میں نہ رکھی جائیں. مدینہ یونیورسٹی سے فراغت کے بعد سے لے کر تقریباً 2 عشروں سے آپ میدان دعوت میں اپنے زبان و قلم کے جوہر مسلسل دکھا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے زور بیان میں مزید اضافہ فرمائے. آپ کی شخصیت کا سب سے زیادہ واضح پہلو تقریر میں آپ کا جچا تلا منفرد انداز بیان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے, ان من البیان لسحرا, کسی کی تقریر میں کسی کے بیان میں جادو کا اثر ہوتا ہے. اس حدیث کو ہم اگر سید معراج ربانی رحمۃ اللہ کے بیان کا چسپا کرنا چاہیں تو مکمل طور سے آپ کے بیانات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ثابت آتی ہے. آپ کے تقاریر کی تقریباً 250 سے زائد آڈیو اور ویڈیو کیسٹ سمندر عام پر آ چکی ہیں. آپ نے ملک و بیرون ملک مختلف کانفرنسز مختلف اجتماعات میں بھی شرکت کی ہیں اور آپ نے اپنی تقریروں کا بڑا گہرا اثر اور بہت گہرا چھاپ ڈالا ہے اور آپ کا یہ جہد مسلسل برابر جاری ہے. آپ اور آپ کے انداز تکلم کے تعلق سے کسی شاعر کے ایک شعر کو پیش کر کے میں اسٹیج اپنے مہمان محترم کے حوالے کر دوں گا تاکہ وہ اپنے گزاشت آپ تک پہنچا سکیں. شاعر نے کہا ہے, اس غیر کے ناہید کی ہر کان ہے دوپک, اس غیر پہ ناہید کی ہر کان ہے دوپک, شعلہ کا لپک جائے ہے آواز کو دیکھو. میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ مہمان معزز سید معراج ربانی حضرت اللہ کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور قرآن کریم کا مطلوب انسان اس موضوع پر اپنے جادو اثر بیان سے ہمارے سامعین کو محبوس کروائیں. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام اخر: قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لاق و ذرہ ہے، جس کے فضل و کرم سے ہم اور آپ یہاں جمع ہیں، اور اللہ عز و جل نے ہمیں اپنی عبادت و بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے. درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جس کا نام نامی نگرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. معزز محترم محتشم علماء اکرام، برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، آج بتاریخ 21 ذی القعدہ 1426 مطابق 23 دسمبر 2005 عیسوی کے اس ایک روزہ سالانہ اجتماع میں جو الزبیر دعوی سینٹر کے زیر اہتمام منعقد ہوا ہے، اور جس موضوع پر مجھ ناچیز کو خطاب کرنے کا حق ملا ہے، وہ موضوع ہے قرآن کریم کا مطلوب انسان. اللہ عزوجل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن کریم کے مطلوب انسان بننے کی اور قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے اور سجانے اور سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عزوجل ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جہاں جو فردوس میں جلد ادا فرمائے، آمین یا رب العالمین. دوستو اور بھائیو، کافی وقت سے آپ حضرات معزز علماء کرام کے خطابات سماعت فرما رہے ہیں. آپ کے ذوق و شوق اور آپ کے اس لگن اور آپ کی اس محبتوں کو دیکھ کر دل خوشی و مسرت سے بلیوں اچھل رہا ہے، اور اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ اقبال نے کہا تھا کہ ذرا زرخیز ہو یہ مٹی، ذرا زرخیز ہو مٹی، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے پیارے. آج بھی وہی ولولے اور وہی جوش اور وہی خروش قرآن اور احادیث کی باتوں کو سننے، علماء کرام کی قیمتی نصیحتوں کو اپنے سینوں میں جگہ دینے کے لیے موجود ہیں. اللہ عز و جل ان ولولوں اور ان جوش اور خروش کو تا قیامت قائم دائم رکھے، اور امت مسلمہ کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. موضوع نہایت ہی وسیع ہے اور وقت نہایت ہی قلیل ہے، اس کے پیش نظر میں کسی لمبی چوڑی تنویر میں نہ جاتے ہوئے اپنے موضوع کی وضاحت بھی کروں گا اور اس موضوع کا مفہوم اور معنی بھی آپ حضرات کی خدمت میں بتلاؤں گا تاکہ مجھے اپنی بات کے کہنے میں آسانی ہو اور آپ کے سمجھنے میں بھی آسانی ہو. دوستو اور بھائیوں, قرآن کا مطلوب انسان, قرآن کریم کی عظمت اور اس کی فضیلت, یہ ایک الگ موضوع, ایک الگ ٹاپک ہے جس پر پھر کبھی روشنی ڈالی جا سکتی ہے, مگر موضوع کی مناسبت سے دو ایک باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا ضروری ہے. جیسا کہ ہم اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ ایمان چھ چیزوں سے مرکب ہے, یعنی ارکان ایمان چھ ہیں: اللہ عز و جل پر ایمان لانا, اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا, اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانا, اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا, اسی طرح قیامت یعنی یوم آخرت پر ایمان لانا, اور تقدیر کے بھلے اور برے ہونے پر ایمان رکھنا. یہ ارکان ایمان کہلاتے ہیں جو ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے. ایمان بالکتب ہی کے ضمن میں, کتاب پر ایمان لانے ہی کے تعلق سے قرآن کریم پر ایمان لانا بھی ہے, جس کا مفہوم اور معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آخری کتاب, آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی, جس کے حرف حرف اور آیت آیت لفظ لفظ پر یقین رکھنا کہ یہ خود اللہ عز و جل کے کلمات اور الفاظ ہیں جنہیں رب ذوالجلال نے اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل فرمایا ہے, ہم سب مسلمانوں کا یہ فریضہ ہے اور ہم سب مسلمانوں کے لیے ضروری ہے. یہ قرآن جس کی عظمت اور جس کی شان اور جس کے جاہو جلال کا عالم یہ ہے کہ رب الجہاں قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. یہ اتنا شدید اور اتنا بھاری کلام ہے کہ اگر اسے فلک دوس پہاڑ پر بھی نازل کر دیا جائے تو وہ رب ذوالجلال کی خشیت اور خوف سے ریزہ ریزہ ہو جائے, سرما بن جائے. یہ قرآن جس کی صداقت اور جس کی سچائی کا عالم اور جس کے اتقان کا عالم یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب تمہیں دی جا رہی ہے جس کے اندر کسی شک اور شبہ ریب کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے, جس کی افادیت اور مقصدیت کا جلوہ یہ ہے کہ ہدن للمتقین, اس کے اندر ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے, تقویٰ اختیار کرنے والوں کے لیے, اور جس کی تعلیمات کی عمومیت اور اس کے شمولیت کا حال یہ ہے کہ ہذا بلاغ للناس, یہ وہ قرآن ہے جو صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں, صرف کلمہ پڑھنے والوں ہی کے لیے نہیں, صرف اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والوں ہی کے لیے نہیں اتارا گیا, بلکہ روی زمین پر جتنے بھی انسان, مرد اور عورت, خواہ کسی بھی دھرم, خواہ کسی بھی ریلیجن, خواہ کسی بھی مذہب, خواہ کسی بھی دین سے تعلق رکھتے ہوں, سب کے لیے اس کے اندر دعوت ہے, تبلیغ ہے, ارشاد ہے, توجیحات ہیں. جس کی بے مثلیت کا بیان اللہ عز و جل نہیں فرمایا, قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله. اے میرے حبیب, آپ ساری کائنات میں یہ اعلان کر دیجئے کہ یہ اللہ کا کلام, اس کی مثلیت کا اور اس کے اعجاز کا عالم یہ ہے کہ اگر روئے زمین ساری کائنات کے تمام انسان اور جنات اکٹھا ہو جائیں کہ اس قرآن کی طرح کوئی کلام لے آئیں تو وہ آج تو مجبور ہو جائیں گے, لیکن اس قرآن کی طرح وہ کلام پیش نہیں کر سکتے. جس کی حفاظت اور جس کی استعمالیت کا عالم یہ ہے کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. پچھلی امتوں کو کتابیں دی گئیں, ان کے حوالے کی گئیں, انہیں ذمہ داری سونپی گئی کہ اس کتاب کی حفاظت کرنا, لیکن خرد و برد سے وہ کتابیں محفوظ نہ رہیں. تحریف اور تغیر اور تبدل کے منحوس پنجوں نے ان کتابوں کے رخ زیبہ کو مجروح کر دیا,
لیکن قرآن کریم جب اللہ عز و جل نے اتارا تو فرمایا ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور قیامت تک کی صبح کے لیے اس کی ذمہ داری ہماری ہے، ہم اس کی ذمہ داری لیتے ہیں. اور جس کی یسر اور سہولت اور آسانی کا عالم یہ ہے کہ رب ارشاد فرماتا ہے لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے، ذکر کے لیے آسان بنایا ہے، سہل بنایا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور جس قرآن کے مقام و مرتبے کا عالم یہ ہے کہ جس ماہ ہمیں یہ قرآن کریم نازل ہوا وہ مہینہ تمام مہینوں میں مبارک اور افضل مہینہ قرار پایا، یہ جس مہینے کے دن کی عبادت اور اجر و ثواب اللہ عز و جل نے خود اپنے ذمے لی ہے اور وعدہ فرمایا اور ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن خدا الخدا الفرقان، یہ قرآن وہ قرآن ہے جسے ہم نے رمضان المبارک کے اندر نازل فرمایا، اور جس شب یہ قرآن اتارا گیا، جس رات اس قرآن کو اتارا گیا، اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام راتوں میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور اس شب کو شب قدر سے تعریف فرمایا، اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر شب قدر میں نازل فرمایا ہے. اور اے لوگوں تمہیں پتا ہے یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شهر، لیلۃ القدر ہزار مہینوں کی راتوں سے کہیں زیادہ افضل اور کہیں زیادہ افضل ہے. میرے عزیزوں اور میرے دوستوں مجھے کہنے دیا جائے، جس مہینے میں نازل ہوا یہ قرآن وہ مہینہ افضل پایا، جس رات کو یہ قرآن اترا اس کے علو اور اس کے شان اور عظمت کا عالم یہ ہے کہ وہ رات سب سے زیادہ عظیم اور بابرکت رات قرار پائی. اور جو قرآن لے کر کے آنے والا ہے، جو قرآن جو بندہ اس قرآن کو لے کر کے اس فرض کے اوپر نازل ہوا، اللہ عز و جل نے اسے سید الملائکہ کا خطاب عطا فرمایا. اور جسے یہ قرآن دیا گیا، جس کے اوپر فرش کے اوپر جس قرآن کو نازل کیا گیا، ہمارے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ عز و جل نے انہیں سید ولد آدم کا خطاب عطا فرمایا، وہ امام وہ انبیاء اور رسول کے امام قرار پائے. اور آگے بڑھیے، نبی لے کر کے آ رہے ہیں، تمام نبیوں میں افضل و اعلیٰ مقام پا رہے ہیں. اور جس کے لیے یہ قرآن اتارا گیا، جس کی رشت و ہدایت کے لیے قرآن نازل کیا گیا، اللہ عز و جل نے اس نبی کی امت کو ساری امتوں سے افضل اور خیر قرار دیا. اور ارشاد فرمایا کل تم خیر امت، اے میرے نبی کی امت کے لوگوں تم بہترین امت ہو، تمہیں خیر امت کا خطاب عطا کیا جا رہا ہے. تو غرض یہ کہ یہ قرآن بڑی عظمت اور بڑی بابرکت اور بڑی فضیلت اور بڑی شان والا یہ قرآن ہے. اور میں اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، میں صرف انہی چند باتوں پر اتفاق کرتے ہوئے آپ کو یہ فکر دینا چاہتا ہوں، آپ کو یہ شعور دینا چاہتا ہوں کہ آج کی یہ جو محفل سجائی گئی ہے، آج کی جو یہ بزم سجائی گئی ہے، آج اسی افضل اور اسی اعلیٰ اور اسی شان اور اسی عظمت والی کتاب کے مطابق ڈھلنے سجنے اور سنورنے کو اور بنانے کی دعوت دینے کے لیے یہ محفل سجائی گئی ہے، تاکہ جو لوگ اس کلام کے بیانات کو سنیں، اس کلام کی ہدایات کو سنیں، اپنی زندگی کو، اپنے معاملات کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو اسی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں. فہل میں مدکر، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ایک بات اور میں واضح طور پر یہاں عرض کرتا چلوں، میرے عزیزو لوگوں ہی سے دعوت دی جائے گی یا مسلمانوں ہی کو سمجھایا جائے گا کہ مسلمانوں تم بہتر سے بہتر زندگی گزارو، معاشرے اور سماج کی تعمیر پر مسلمانوں کو ابھارا جائے گا. مگر نہیں، آج کی یہ محفل صرف آپ کے لیے نہیں سجائی گئی، بلکہ ہماری یہ دعوت، ہمارا یہ پیغام آفاقی پیغام ہے، سارے عالم کے لیے ہے. جس طرح قرآن ساری کائنات کے لیے آیا ہے، اسی طرح آج قرآن کی دعوت بھی سارے سنسار میں رہنے والے ویکت اور سارے سنسار میں نر اور ناری اور سارے سنسار میں رہنے والے منش اور سارے سنسار میں رہنے والے انسانوں کے لیے آج کی یہ دعوت ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. آج ہمیں یہ سمجھنا ہے اور آج ہمیں یہ بتلانا ہے کہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں اترا ہے، بلکہ قرآن ایک عالمی دعوت رکھتا ہے، ایک عالمی میسج رکھتا ہے، ایک عالمی پیغام رکھتا ہے. اور یہ قرآن تمام کائنات کے لوگوں کے لیے ہے. قرآن کا مطلوب مسلمان نہیں، بلکہ قرآن کا مطلوب انسان. اس دنیا کے اندر اللہ عز و جل نے انسان کو بنایا ہے، انسانوں کو پیدا کیا ہے. قرآن چاہتا ہے کہ وہ انسان کیسی زندگی گزاریں، ان انسانوں کا کردار کیا ہو، ان انسانوں کا ایمان اور عقیدہ کیا ہو، ان انسانوں کا دھرم اور مذہب کیا ہو، ان انسانوں کے چلنے پھرنے کا طریقہ کیا ہو، کھانے کھانے اور پینے کا انداز چاہو، آپس میں معاملات ان انسانوں کے کیسے ہوں، چاہے وہ انسان مشرق میں رہنے والا ہو یا مغرب سے تعلق رکھتا ہو، شمال کا رہنے والا ہو یا جنوب کا رہنے والا ہو، سارے انسانوں سے متعلق یہ قرآن پیغام دیتا ہے کہ اے دنیا کے انسانوں، تمہیں کیسے رہنا ہے، تمہارا وشواس کیسا ہونا چاہیے، تمہارا سماج کس طرح اور کس ڈھنگ کا ہونا چاہیے، تمہارے ملک کی تعمیر کن اثاث اور بنیادوں پر ہونی چاہیے، تمہاری سیاسیات کیسی ہونی چاہیے، تمہارے اتحادیات کیسے ہونے چاہیے، تمہارے معاملات اور اخلاق کیسے ہونے چاہیے، اے انسانوں تمہیں کیوں پیدا کیا گیا، تمہارے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، اے انسانوں ذرا سوچو، یہ کارخانے کائنات، یہ پروت اور یہ دھرتی اور یہ آکاش، یہ چندرما، یہ چاند اور ستارے، یہ فضائیں، یہ ہوائیں، یہ پہاڑیاں اور یہ ندی اور نالے، یہ آسمانوں میں سجے ہوئے ستاروں کے کنکنے اور یہ چمکتی ہوئی راتوں کی چاندنیاں اور یہ آفتاب اور مہتاب اور یہ سورج اور یہ چندرما، یہ کس لیے پیدا کیے گئے، اس کا بنانے والا کون ہے، اس کا بنانے والا کون ہے، اس کو چلانے والا کون ہے، یہ کائنات جو چل رہی ہے ایک نظام کے تحت اور ایک آٹومیٹک طور پر ایک گزر، اس کے اندر جو گردش ہے، آخر یہ گردش کرنے والا اور اس کے اوپر اپنی حکمرانی چلانے والا آخر وہ کون ہے، اور اگر وہ ہے تو اس کے حقوق کیا ہیں، ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں لازم ہوتی ہیں، اس کے تئیں ہمارا طرز عمل اور ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، یہ دنیا کے اندر مختلف مخلوقات کیوں بنائے گئے، یہ مچھلیاں، یہ چڑیاں، یہ پرندے، یہ گھاس، یہ پھوس، یہ درخت، یہ پتھر، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ ندی، یہ نالے، یہ چمنستان، یہ گلستان، یہ مہکتے ہوئے پھول، یہ چہکتے ہوئے چہکتی ہوئی چڑیاں، آخر یہ اللہ عز و جل نے کیوں پیدا کروائی ہیں، کیا وجہ ہے ان کے پیدا کرنے کا، ان چیزوں کا بنانے والا اور ان چیزوں کو جس نے بنایا ہے، آخر وہ بنانے والا کیسا ہے، اس کی معرفت کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، اور اس طرح کے بہت سارے سوالات، متحیر کن باتوں کے جوابات الحمدللہ نہایت ہی اطمینان بخش جوابات اس کتاب قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان تمام کے مقصدیت پر اور ان تمام کی افادیت پر، ان تمام سب کی فطرتوں اور طبیعتوں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں روشنی ڈالی ہے، اور یہ سب قرآن کریم میں موجود ہیں، اور یہ تمام چیزیں اللہ عز و جل نے قرآن میں بیان فرمائی، اللہ ارشاد فرماتا ہے لقد صرفنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل فأبى اکثر الناس الا کفورا، ہم نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہر طرف سے تفصیل کے ساتھ واضح طور پر ہر چیزیں ہم نے اس کے اندر کھول کھول کر کے بیان کر دی ہیں، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، اے میرے حبیب ہم نے جو کتاب آپ کو عطا کی ہے اس میں ہر چیز واضح طور پر کھول کھول کر کے بیان کی گئی ہے، اس میں کسی چیز کی پوشیدگی کوئی خفیہ چیز نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جو فطرت کے خلاف ہو، جو طبیعت اور مزاج کے خلاف ہو، جو کسی شر اور یا کسی برائی کی طرف یہ کتاب لے جانے والی ہو، نہیں، اس کے اندر جتنی بھی چیزیں بیان کی گئی ہیں سب ساری انسانیت کے لیے اس کے اندر فلاح ہے، اس کے اندر کامیابی ہے، اس کے اندر مزاج ہے، اور اس کے اندر بہت بڑا ہدو و بشرا للمومنین، اس میں مومنوں کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، ان وشواس کرنے والے ہیں، ان کے لیے ہدایت ہے اور بشرا، اور اس کے اندر جنت کی خوشخبریاں اور دنیا کے اندر بہترین زندگی گزارنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبریاں اور بشارتیں رکھی ہیں، میرے عزیزوں، میرے دوست اور بھائیوں، اور میری عزیز ماں اور بہنوں، قرآن ایک میدان ہے، قرآن ایک ترازو ہے، کس کے لیے، لوگوں کو پہچاننے کے لیے، قرآن ایک معیار ہے، اللہ عز و جل نے ہم کو دیا ہے، تمام کائنات میں قرآن نے اللہ نے میدان نازل فرمایا ہے، میدان ترازو نازل فرمایا ہے، اس قرآن کے ذریعے سے نیتیات ہے ساری کائنات کے انسانوں کو پرکھنے کے لیے ایک آلہ ہے، اور بلکہ میں یہ کہوں یہ قرآن ایک آئینہ ہے جس میں ہر انسان اپنی اپنی چھوی اور اپنی اپنی صورت اور اپنا اپنا عکس دیکھ سکتا ہے، چاہے وہ انسان یہودی ہو، چاہے وہ انسان کلمہ پڑھنے والا ہو یا بے کلمہ ہو، چاہے وہ انسان دیوی دیوتاؤں کا پجاری ہو، چاہے وہ انسان پروتوں اور سمندروں اور ندی اور نالوں کا پجاری ہو، چاہے وہ سورج اور چندرما کے سامنے گھرنے ٹیک کر اس کی ارادہ بندگی کرنے والا ہو، کوئی بھی انسان ہو، یہ قرآن ایک نصف آئینے کے ہے جس کے اندر وہ اپنا عکس اور اپنی چھوی، اپنا کردار سب کچھ دیکھ سکتا ہے، جو نیک اور بد ہونے کا اس سے اندازہ انسان کر سکتا ہے، کسی انسان کو پرکھنا ہے، کسی انسان کو جانچنا ہے، کسی انسان کو تولنا ہے، قرآن کے آئینے میں دیکھو، اس کے ترازو میں تولو، اگر قرآن کے میدان یہ انسان اچھا اترتا ہے، اگر اس کے آئینے میں انسان خوجب اگر اس کے برعکس ہے تو سمجھ لو وہ انسان نکما ہے، بیکار ہے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانور ہی جانور بلکہ جانوروں سے بھی بدتر انسان ہے، یہ جانور جانوروں سے بھی بدتر ہے، وہ نکما ہے، جو کھوٹا ہے، بظاہر حسین نظر آتا ہے، بظاہر ایجوکیٹڈ نظر آتا ہے، بظاہر تعلیم یافتہ نظر آتا ہے، بظاہر حکمران نظر آتا ہے، بظاہر سیاست اور تدبر کا ایک پہلوان اور ایک بہت بڑا بہادر نظر آتا ہے، بظاہر ایک ملک کا کمانڈر یا ایک فوج کا کمانڈر نظر آتا ہے، بظاہر طاقت و قوت کا منبع اور چشمہ نظر آتا ہے، بظاہر امن و سلامتی کا پیامبر نظر آتا ہے اور لوگوں کے ہمدردی کا نصیحہ نظر آتا ہے، اور بظاہر سب کچھ نظر آتا ہے، جتنے بھی کمالات بظاہر کے ہیں ظاہر کے ہیں اس کے اندر پائے جاتے ہیں، لیکن اگر یہ قرآن کے ترازو پر انسان اچھا نہیں اتر رہا ہے، قرآن کے آئینے میں اگر اس کی شکل و صورت اور اس کا کیریئر اس کا ایمان اچھا نہیں ہے تو یاد رکھو وہ بباطل اندھا ہے، وہ نجس ہے، وہ پلیز ہے، وہ گندا ہے، وہ بدبودار ہے۔ اور سنو، جسے قرآن ریجیکٹ کر دے، جسے قرآن فیل کر دے، جسے قرآن نکمیت کی مہر لگا دے، جس کے اوپر قرآن جس کو نجس اور پلیز قرار دے، دنیا کی کوئی عدالت اسے خواہ کس طرح کی بھی سرٹیفکیٹ دے دے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا، اس کا چہرہ اس کا کردار کبھی اچھا اور کبھی بھلا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ وہ برباد اور بیکار ہے۔ یاد رکھو میرے عزیزو، آپ سوچتے ہوں گے کہ جناب علی اس طرح تو آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اور آپ نے جو ترازو دیا ہے، آج اربعہ ارب انسان اس دنیا کے اندر رہتے اور بستے ہیں، امریکہ ہو، یورپ ہو، لندن ہو، جاپان ہو، چائنا ہو، ہندوستان ہو، پاکستان ہو، بھارت ہو، ایشیا ہو، جنوب ایشیا ہو، افریقہ ہو، اور اسی طرح سے پوری دنیا کے جتنے بھی انسان رہتے اور بستے ہیں جو قرآن کو نہیں مانتے، قرآن کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، اس طرح تو سارے کے سارے فیل نظر آتے ہیں، سارے کے سارے گویا سارے کے سارے نکٹو انسان ہیں، سارے کے سارے نکمے ہیں، سارے کے سارے بیکار ہو جائیں گے، بلکہ یہی انسان انسانیت کے دائرے سے بھی باہر سمجھا جائے گا۔ تو یہ معلوم کیسے ہو سکتا ہے، تو یہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے انسان نکٹو ہو جائے، بیکار ہو جائے، نجس و پلیز ہو جائے؟ ہم کہیں گے میرے عزیزو، میرے دوستو، قرآن کے ماننے والوں، قرآن کے اوپر وشواس اور یقین کرنے والوں، سنو، یہ معاملہ اسی طرح کا ہے۔ ہاں ہاں، قرآن جسے کامیاب قرار دیتا ہے، قرآن جسے اچھا قرار دیتا ہے، وہی اس کائنات کا اچھا انسان ہے، اور جسے قرآن نجس اور پلیز قرار دیتا ہے، چاہے وہ آسمانوں کے اوپر، چاند اور ستاروں کے اوپر پتنی کے بندے ڈالنے والا ہو، وہ انسان نکٹو، نکما، بیکار ہے، نجس اور پلیز ہے، گندا ہے، وہ اس لائق نہیں کہ اس کی تمدید کی جائے، اس کے نقش قدم کی پیروی کی جائے، اس کے رہن سہن کو اپنے اس کی مشابہت اختیار کر کی جائے، وہ سب سے بیکار انسان ہے۔ غور سے سنو میرے عزیزو، میرے دوستو، آؤ میں ذرا ڈیپ لے کے چلتا ہوں، توجہ میری طرف ہو، بات بڑی اہم ہے اور وقت بہت قلیل ہے، میں چاہتا ہوں کہ قرآن کا مطلوب انسان اس کی ایک تصویر آپ کے سامنے قرآن کے آئینے میں رکھو، لیکن قرآن جسے اللہ عز و جل نے 23 برس کے اندر نازل فرمایا، وہ قرآن جسے اللہ عز و جل نے 23 برس کے اندر نازل فرمایا، 23-24-25 منٹ میں اس قرآن کا نچوڑ آپ کی خدمت میں نہیں رکھ سکتا، لیکن میں تو اشارے کرتا جاؤں گا، میں چابی دیتا جاؤں گا، جاتے واپس الماریوں میں جو قرآن رکھے ہوئے ہیں آپ نے، اس کو کھول کر اس آئینے میں اپنی اپنی شکلوں اور اپنی اپنی صورتوں اور دنیا کے تمام انسانوں کی شکل و صورتوں کو چاٹنا، پرکھنا اور خود فیصلہ کر لینا کہ کون انسان اچھا ہے اور کون انسان برا ہے۔ قرآن کا مطلوب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جن کو اس نے پیدا کیا ہے وہ کیسا دیکھنا چاہتا ہے، قرآن میں مکمل وہ اصول اور وہ ضابطے اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھ دیے ہیں۔ آؤ میں آپ کو ذرا پیچھے کی طرف لے کے چلتا ہوں، میرے عزیزو، یہ دنیا جب سے بنائی گئی ہے اور جب سے عالم وجود میں آئی ہے آج تک جتنے بھی انسان پیدا ہوئے اور مرے یا جو زندہ ہوئے، کسی عہد اور کسی زمانے میں بھی ایسا نہیں ہوا اور ایسے لوگ نہیں پائے گئے اور نہ آج ہی پائے جاتے ہیں جن کی اکثریت اس دنیا کے بنانے والے کی ہستی کو تسلیم نہ کرتے ہو، آج بھی اور اس سے پہلے بھی جتنے لوگ عالم وجود میں آئے ان کی اکثریت دنیا کے بنانے والے کی ہستی کو تسلیم کرتے ہیں۔ ادل سے لے کر آج تک جس طرح کوئی انسان اپنے وجود کو بدیہی طور پر فطری طور پر آسانی سے اس کو اپنے وجود کا علم ہوتا ہے اور وہ جانتا ہے, اسی طرح سے اللہ کی ہستی اور اس کی ذات کو بھی بدیہی طور پر جانتا اور مانتا ہے اور اس کی ہستی کو اس کی ہستی کا اقرار کرتا ہے, اور اکثر لوگ اس کو جانتے اور مانتے ہیں. اکثریت انسانوں کی جانتی ہے کہ اس سنسار کا بنانے والا موجود ہے, چاہے وہ دیوی دیوتاؤں کا پجاری ہو, چاہے وہ عیسیٰ مسیح کا پجاری ہو, چاہے وہ غیر رسول اللہ کہتا ہو, چاہے وہ کتنا بڑے سے بڑا کافر و مشرک کیوں نہ ہو, وہ اللہ کو جانتا ہے, اللہ کو مانتا ہے اور اس بات کا وہ قائل ہے کہ اللہ کا وجود ہے اور کوئی ذات ہے جو اس قدرت اپنی قدرت اور اپنے حکم سے اس ساری کائنات کو چلا رہی ہے, کوئی ہستی ہے جو اس کے اوپر حکمرانی کر رہی ہے. اور اگر کوئی نہیں مانتا اس دنیا کے اندر تو اس سے دین و مذہب کی باتیں کرنا فضول ہے, اور ایسے افراد بہت کم ہیں اور نہ کے برابر ہیں, ان کی تعداد نہ کے برابر ہے. آج ہمارے اس دور میں جس کو لادینیت اور دہریت کا دور کہا جاتا ہے, بے دینی کا دور کہا جاتا ہے, انسانوں کی غالب اکثریت اللہ عز و جل کی ہستی کو ماننے والی ہے. آپ نے دیکھا نہیں کہ امریکہ جیسا سپر پاور ملک جو بظاہر لادینیت اور لا مذہب کا کردار ادا کر رہا ہے اور مذہب بیزاری کا اعلان کر رہا ہے, کچھ دنوں کم دو عمارتیں ٹوٹ گئیں جسے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کہا جاتا ہے, اسے وہ ڈھہ گئی, جب وہ بنی بوش ہو گئی عمارتیں, اس کے صدر کے کان پر کان سے اس کی آواز چکرائی سے بتایا گیا کہ تمہاری ناک کٹ گئی, ورلڈ ٹریڈ سینٹر ٹوٹ گیا, فوراً اس کی زبان سے کلمہ نکلا, اور وہ کلمہ کیا, کلمہ کیا تھا, آج سے صلیبی جنگ کا آغاز ہو رہا ہے, آج سے صلیبی جنگ کا آغاز ہو رہا ہے. اللہ اکبر. یہ اور بات تھی کہ جھوٹی جمہوریت کو بچانے کے لیے معافی اور درگزر کی سفارش بھی کی گئی, مگر رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں بیان فرمایا, قد بغت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر, دلوں کی باتیں زبانوں پر کبھی نہ کبھی آ جاتی ہیں, بغض اور دشمنیاں ظاہر ہو جاتی ہیں, بڑی لادنیت کے پرچار لیکن مذہب کی آڑ لے کر فوری طور پر زبان میں مذہب اور دھرم کا نام آ گیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سپر پاور جیسے ملک بھی اللہ کی ہستی اور اللہ کے وجود کو مانتے اور اقرار کرتے ہیں. الغرض مذہب دین اور دھرم کی بنیاد اسی حقیقت کے ماننے پر قائم و دائم ہوتی ہے کہ ہمارا اور آپ کا اور ساری کائنات کا بنانے والا کوئی نہ کوئی موجود ہے, اس کا انکار کرنے والا نہایت ہی بےخوف اور عقل و بصیرت اور خرد سے پیدل ہی ہوگا, اندھا ہوگا, اور جس کے ہوش و حواس سالم نہ ہوں گے وہی اس حقیقت کا انکار کر سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں, آپ قرآن کریم جو پڑھیں اس کے ترجمہ اور معنی جو پر غور کریں, آپ کو قرآن مجید میں براہ راست اللہ عز و جل کے وجود پر زیادہ بحث نہیں ملے گی, اللہ عز و جل نے اپنی ذات پر زیادہ بحث نہیں کی ہے, یعنی اللہ نے اپنے وجود پر قرآن کریم کی آیتیں براہ راست اللہ کے وجود پر بحث نہیں کر رہی, بہت کم ایسی آیتیں ہیں لیکن زیادہ تر آیتیں اشارے اور کنائے کی ہیں, اللہ نے اپنے وجود پر ہم سے ان اشاروں اور کنائوں سے کام لیا ہے. اور اشارے اور کیوں, اللہ عز و جل جانتا ہے کہ مجھے ماننے والے ہیں, میرے وجود کے مقرر اقرار کرنے والے موجود ہیں. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا, قرآن کریم سنو, اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون, الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اے سنسار کے باسیوں, اے دنیا کے رہ باسیوں, اے دنیا کے رہنے والوں, عبادت اور بندگی کرو اپنے اس مالک کی, عبادت و بندگی کرو اپنے اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا ہے, اور تمہارے پوروجوں کو تم سے پہلے جو تمہارے باپ دادا نکل دادا تھے ان کو پیدا کیا ہے, لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. یہ آیت کریمہ صراحتن اللہ عز و جل کے وجود کی طرف اشارہ بھی کر رہی ہے, اور یہ بتلا رہی ہے کہ اللہ کو ماننے والے ہیں جبھی ان کو, ان لوگوں کو, ان انسانوں کو اس کی بندگی کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم اپنے جس طرح تمہارے بڑے ہم نے پیدا کیے تھے ایسے ہی ہم نے تم کو بھی پیدا کیا ہے, اس لیے میرا حق ہے کہ تم میری عبادت کرو. اللہ فرماتا ہے الذی, وہ رب کون ہے, وہ مالک کون ہے, الذی جعل لکم الارض فراشا. اب یہاں صفات بیان کیے جا رہے ہیں, وہ اس کی بحث میں ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ کی خدمت میں ہے. لکھنے کی طاقت حاصل کر رہا ہوں. وہ اللہ کون ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا بچھونا بچھایا, آسمان کی نیل گو چھت اور یہ گگن اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے سروں پر چھایا پگن کیا. وانزل من السماء ماء, وہ مالک وہ ہے, وہ رب, وہ پالنہار وہ ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے برکھا برسائی. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم, پھر جب اس نے برکھا برسائی تو اس دھرتی سے وبھن پرکار کے اناج کو اتپن کیا, مختلف قسم کی روزیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے, مختلف قسم کے ارزاق رزق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کروایا. اللہ اکبر, ایک ہی کھیت ہے, ایک ہی زمین ہے, ایک ہی مٹی ہے, ایک ہی پانی ہے, لیکن وہی پر ٹماٹر بھی اگ رہے ہیں, وہی پر سیب بھی اگ رہے ہیں, وہی پر مولی بھی پیدا ہو رہی ہے, کیلے بھی پیدا ہو رہے ہیں, مینگو آم بھی پیدا ہو رہے ہیں, سیب اور برتقال بھی پیدا ہو رہے ہیں, مختلف قسم کے فروٹ وہی اللہ بھی پیدا ہو رہا ہے, گیہوں بھی پیدا ہو رہا ہے, چاول کی کھیتی بھی ہو رہی ہے. ایک ہی پانی ہے, ایک ہی زمین ہے, لیکن مختلف قسم کے اناج پیدا ہو رہے ہیں جن کے رنگ الگ الگ ہیں, جن کے مزے الگ الگ ہیں, جن کی شکلوں اور صورتیں الگ الگ ہیں. اللہ اکبر, یہ پیدا کرنے والا کون ہے, یہ بنانے والا کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں ہوں اس کا پیدا کرنے والا, میں ہوں اس کو بنانے والا. فلا تجعلوا للہ اندادا, تو پھر ایک سنسار کے بعد کیوں پھر میرا کوئی سازیدار نہ بناؤ, میرا کوئی پارٹنر نہ بناؤ, کوئی دیوتا یا کوئی دیوی یا کوئی پیر یا پیغمبر یا کوئی نبی یا کوئی رسول یا کوئی بھی ولی یا کوئی بھی مرشد یا کوئی بھی شہید میرا شریک اور ہم سب نہیں ہو سکتا, میرا ساجی اور پارٹنر نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس اتنی طاقتیں اور قوتیں ہیں ہی نہیں, یہ خود نہیں پیدا ہو سکے تو دوسروں کو کیا پیدا کر سکتے. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون, تم جانتے ہو اس حقیقت کو, پھر کیوں مجھوڑتے ہو, میرے ساتھ لوگوں کو اپنا پارٹنر کیوں بناتے ہو, مجھے مان کر کے بھی میرے ساتھ لوگوں کو شریک اور ساجیدار بناتے ہو. سنو, اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے فلینظر الانسان الی طعامہ انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فاملسنا فیها حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہ وابا. اللہ اکبر, اے انسانوں ذرا غور کرو, اے سنسار کے باتیوں دیکھو, قرآن انسانوں کو مخاطب کر رہا ہے. قرآن کس کو مخاطب کر رہا ہے؟ انسانوں کو, صرف مسلمانوں ہی کو نہیں, انسانوں کو, تمام انسانوں کو. فلینظر الانسان, اے انسانوں دیکھو, اپنے کھانے کی طرف غور کرو, نہایت ہی قریب سے مثال دے کر اللہ اپنی بات بتا رہا ہے, اپنے وجود کی بات نہیں بتا رہا, بلکہ وہ نصیحت تمہیں دینا چاہ رہا ہے. وہ کیا ہے؟ بڑے قریب سے اللہ نے فرمایا اپنے کھانوں کو, اپنے انن اور اپنے آہار کو, اپنی روزیوں کو دیکھو, جو تم صبح شام کھا کھا کر کے موٹے اور مسنڈے ہو رہے ہو, ذرا غور کرو, دیکھو لذتیں حاصل کر رہے ہو اپنے کھانوں کو. انا سبب ملنا ان سبدا, ہم نے آسمان سے بارش کو اتارا, ہم نے آسمان سے بارش کو اتارا. ثم شققنا الارض شقا, پھر ہم نے ان نرم و نازک بیجوں سے, ان نرم و نازک دانوں سے ہم نے اس زمین کو پھاڑا اور اس میں کوپلوں نے جنم لیا. فانبتنا فیها حبا وعنبا, پھر ہم نے ان بیجوں سے غلے پیدا کیے, انگور پیدا کیے, ترکاریاں پیدا کی, زیتون پیدا کیے, کھجور کے باغات پیدا کیے, حدائق غلبا, گنجان باغیچے تمہارے لیے پیدا کیے, وفاکہت وابا, میوے اور جانوروں کے لیے غلے ہم نے اگائے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان, اپنی صفت بیان فرمائی ہے. اللہ عزوجل نے فرمایا افی اللہ شکن فاطر السماوات والارض, اس کے باوجود بھی اللہ نے شک ہے تم کو, اللہ کی عبادت بندگی سے منہ موڑتے ہو, اتنا سارا کرنے کے باوجود بھی مجھ میں شک میں نظر آتا ہے جو زمین اور آسمان کا تنہا خالق. میرے عزیزو, میرے دوستو اور بھائیو, اس مختصر سے سوال یا جملے کے ذریعے قرآن نے انسانوں کے غور و فکر کے لیے ان کے سامنے زمین اور آسمان کی وسعتیں کھول کے رکھ دی ہیں کہ انسانوں, اس زمین اور آسمان کی چیزوں کو دیکھو, غور کرو, تمہیں ہمارا پتہ مل جائے گا, ہماری معرفت ہو جائے گی, ہماری پہچان تمہیں ہو جائے گی. ایک جگہ اللہ عز و جل نے اور قریب سے اپنی انسانیوں کو, بندوں کو اور قریب سے سمجھایا اور فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون, اے سنسار کے بادشاہ, اپنے وجود میں غور کرو, اپنے وجود میں غور کرو, میں تمہیں نظر آ جاؤں گا, اپنے وجود میں غور کرو, میری پہچان ہو جائے گی, میری شناخت ہو جائے گی. تم اپنے وجود میں غور کرو گے, دیوی دیوتاؤں کو ناک مار دو گے, اپنے وجود میں غور کرو گے, اللہ کے سوا کسی کے سامنے اپنے سروں کو نہ جھکاؤ گے. بھلا بتاؤ, یہ چمکدار آنکھیں کتنے بنائی ہوئی اللہ اکبر. بھلا بتاؤ یہ سانس لینے کی یہ دو نالیاں ناکوں سے کس نے پیدا کی ہیں؟ بھلا بتاؤ کان کے پردے کس نے بنائے ہیں؟ یہ چمڑے کی زبان جو کینچیوں کی طرح چلتی ہے ان کئی زبانوں سے آوازوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ ان ہاتھوں میں شکتی اور قوت دینے والا کون ہے؟ اللہ اکبر. هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء. وہ رب الجلال ہے جو ماں کے پیٹوں میں تین پردوں میں تاریکی در تاریکی میں تمہاری شکلوں صورتوں کو بناتا ہے. کون ہے ان شکلوں صورتوں کو بناتا ہے؟ کیا ماتا اور پتا بناتے ہیں؟ کیا ماں اور باپ بناتے ہیں؟ ارے ماں اور باپ کو تو ان کے بناوٹوں کی خبر بھی نہیں ہوتی, پتا بھی نہیں ہوتے, پتیل بھی نہیں ہوتا, اور 9 مہینے کے بعد ماں کے پیٹ سے حسین اور خوبصورت پھول جیسا بچہ جنم لیتا ہے. اللہ اکبر. ایک باپ کے 8 بچے ہیں, 10 بچے ہیں. اللہ اکبر. ایک ہی ماں ہے, ایک ہی باپ ہے, پانی بھی ماں کے پیٹ میں ایک ہی طرح کا جا رہا ہے, لیکن ذرا 10 بچوں کو کھڑا کرو, دیکھو کوئی ببھیال پہ جاتا ہے, کوئی ننیال پہ جاتا ہے, کوئی چاچا کی طرح ہے, کوئی پھپھو کی طرح ہے, کوئی دادا کی طرح ہے, کوئی بابا کی طرح ہے, کوئی مما کی طرح ہے, اور کبھی کبھی میاں اور بیوی دونوں کی طرح بچہ ہو جاتا ہے. اور میاں بیوی لڑتے ہیں, یہ میری طرح ہے, وہ کہتی ہے میری طرح ہے, تو چلو مان لیتے ہیں دونوں کی طرح ہے. ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کون پیدا کرتا ہے؟ والذی یصورکم فی الارحام. وہ مالک مولا ہے عرش پر مستوی تمہارا رب ہے, جو تمہاری شکلوں اور صورتوں کو بناتا ہے. انسان خود اپنے وجود پر غور کرے کہ اللہ کی ہستی کا اقرار کر لیتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کی ہستی کی قائل انسانوں کی غالب اکثریت ہر دور میں رہی ہے. یہ اور بات ہے کہ اس خالق و مالک اور اس ہستی, اس دنیا بنانے والے کی ذات کیسی ہے, یہاں سے سوال پر یہاں سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں. ہستی میں کوئی اختلاف نہیں. کسی برہمن, کسی پجاری, دیوی دیوتا کو پکڑ کے پوچھو, پنڈت جی یہ بتلاؤ ذرا اس دنیا کا بنانے والا کون ہے, آسمان کا بنانے والا کون ہے؟ وہ کہے گا بھگوان اوپر والا. پنڈت جی بولے, پجاری جی اوپر والے کو کیا کہتے ہیں؟ وہ کہے گا پرماتما کہتے ہیں, ایشور کہتے ہیں. وہ یہ کبھی نہیں کہے گا رام نے ہم کو پیدا کیا. وہ کبھی نہیں کہے گا میں لکشمن کی اولاد ہوں. وہ کبھی نہیں کہے گا رامن نے ہم کو پیدا کیا. اگر وہ رامن کہتے تو وہ تو دنیا اس کو حرامی کہے گی. ارے تو رامن کی اولاد, رامن تو پتہ نہیں کتنے برس پہلے مر گیا, تم اسی اولاد کیسے ہو گیا؟ ہے کہ نہیں؟ وہ نہیں کبھی کہے گا اس کی ماتا کون تھے. اس کے وہ یہی کہے گا اس سنسار کا بنانے والا, سب کا پیدا کرنے والا پرماتما ہے, جس کا کوئی آکار نہیں, وہ نرنکار ہے. اس کو کیا کہتے ہو؟ رام کہ تو کہے گا نہیں, وشنو کہ تو کہے گا نہیں, یہ پتھر کہ تو سندر کہ تو کہے نہیں, یہ سندر پتھر بولے نہیں, کون ہے؟ اب وہی اسے اگلوانا ہے, تمہیں یہ دعوت دینی ہے. ہم اسے اللہ کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ ہاں وہ اللہ ہے, وہ مانتا ہے. لیکن مسلمانوں, اللہ کی قسم, بڑے درد سے یہ بات کہتے ہیں کہ ہم اجالوں کے ہم سفر تھے, اندھیروں کے راہی بن گئے. ہمارے ہاتھ میں وہ دیے اور شمع رب نے دی ہے قرآن کی. اللہ کی قسم, آج ہم قرآن سے دور ہو گئے. قرآن کو ہم نہیں پڑھنا جانتے نہ سمجھنا جانتے, تو پھر ہم غیروں کو کیا ہم سبق سکھائیں گے, اور کیا ہم قرآن کی باتیں بتلائیں گے؟ قرآن اپنے ماننے والوں کو, اپنے دنیا والوں کو بھی, اور اپنے ماننے والوں کو بھی نصیحت کرتا ہے. مجھے پڑھو, عبرت کی نظروں سے دیکھو. تو حل میں مدکر, ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے, سہل بنایا ہے. ارے جو کہے قرآن سخت ہے, جو کہے قرآن کو پڑھنے کے لیے 70-72 علوموں کی ضرورت ہے, جو کہے قرآن کو سمجھنے کے لیے بہت بڑے دماغ کی ضرورت ہے, یہ سمجھ لو یہ ابلیس لعین ہے, تمہیں قرآن سے دور کرنا چاہ رہا ہے. یہ شیطان مردود ہے, ورنہ قرآن بہت آسان ہے میرے عزیزوں, میرے دوستوں. درد میں اس موضوع پر لمبا گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا, آگے بڑھتے ہیں اس سلسلے میں. یہ اور بات, ایک بات یہ بھی ہے, یہاں اختلاف کا مسئلہ آ رہا ہے. اللہ کی ہستی کو دنیا جانتی ہے, لیکن اللہ کی ذات کیسی ہے؟ اللہ کی ذات کیسی ہے؟ اس کے صفات کیا ہیں؟ اللہ کے گن کیا ہیں؟ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اللہ عز و جل کتنی قوتوں اور کتنی شکتیوں کا مالک ہے؟ اس سلسلے میں انسان بذات خود, غور سے سنو, اس سلسلے میں انسان اپنے عقل اور اپنے خرد اور اپنے دماغ سے اللہ عز و جل کے صفات اور اللہ عز و جل کے گن اور اللہ عز و جل کے گن معلوم کرنے کے لیے انسان عاجز و مجبور ہے. آج سے مجبور ہے. آپ کہیں گے یہ تو عجیب بات ہوگی, ہم اللہ کو قرآن کو نہیں پہچان سکتے. قرآن تو بات کی بات ہے یارو. انسان اپنے دماغ سے اللہ کے گڑ اور صفات متعین کرے, وہ آج سے مجبور ہے, نہیں کر سکتا. بلکہ وہ دو چیزوں کا محتاج, ایک انبیاء اور رسول کا, اور دوسرے اللہ سے نازل کردہ کتاب. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ورنہ نتیجہ تمہارے ہمارے سامنے ہے. جنہوں نے اپنے عقل اور دماغ سے اللہ کو سمجھنے کی کوشش کی وہ کہاں پہنچے؟ انہوں نے چمکتے ہوئے ستارے کو چمکتے ہوئے سورج کو دیکھا. اتنا بڑا سورج کا گولا ہمیں روشنی دے رہا ہے, اتنی بڑی شکتیوں کا مالک اسی کو اللہ سمجھ رہا. یہ روشنی دینے والا, اجالا پھیلانے والا یہی اللہ ہے. چاند کو دیکھا, ٹھنڈی ٹھنڈی چاندنیاں نکل رہی ہیں, اسی کو سجدہ کر دے. سمندر کی لہروں کو دیکھا, اسی کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا. غرض اپنے عقلوں اور دماغوں سے انسان آج ہی اللہ تبارک کے صفات کو سمجھنے کے لیے اس کے لیے ضرورت ہے کہ انبیاء اور رسل اور اللہ کی ہدایات اور رہنمائیوں کی اس کو ضرورت ہے. چنانچہ جس وقت یہ قرآن کریم نازل ہوا اس وقت قریب قریب جتنی قومیں اس دنیا کے اندر تھی سب اللہ کے وجود پر ایمان رکھتی تھی. اس وقت جتنے ادیان اور ملل اور مذاہب اور دھرم تھے سب ہی اللہ کے وجود کا سب کے اندر تصور موجود تھا, لیکن اس کی صفات, اس کی شکتی اور طاقت اور اس کی قوت کا صحیح تصور اس دنیا کے اندر کہیں موجود نہیں تھا. یہاں تک کہ یہودیت اور نصرانیت جو اس وقت کی زندہ قومیں تھیں ان میں بھی اللہ کے صفات کے متعلق نہایت ہی واہیات اور غلط اور گھٹیا قسم کے تصورات موجود تھے, اور آج بھی ان کی کتابوں کے اندر وہ تصورات موجود ہیں اور مل جائیں گے. اللہ عزوجل نے اپنے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا امام اور اس جو ہدایت کا پیغمبر بنا کر کے بھیجا, ان کے ہاتھوں میں قرآن دیا, پھر اس کی دعوت و تعلیم کے ذریعے جہاں اور بہت ساری خرابیوں کی اصلاح اللہ عزوجل نے کی, وہی بنیادی اور اولی اصلاح اللہ عزوجل کے صفات کے متعلق جو سنگین غلطی تھی انسانوں کی اور انسانوں کے اندر موجود تھی اور جس کی پاداش میں وہ شرک جیسے گھناؤ میں اور بدبودار غلاظتوں میں سانس لے رہے تھے, پھنسے ہوئے تھے, اللہ عزوجل نے جہاں اور بہت ساری برائیوں کو دور کیا وہی بنیادی اور اولی اصلاح ابتدا ہوئی ان انسانوں کے ایمان اور ان انسانوں کے سینوں کے تحریر کی. اس وقت جو لوگ اللہ کو تسلیم کرتے تھے مگر پھر بھی وہ گمراہیوں میں ڈوبے ہوئے تھے اور اللہ عزوجل نے رسول کا سلسلہ جاری فرمایا تو تب جا کر کے ان کو ہدایت اور رہنمائی ملی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ گمراہ کیوں ہوئے تھے, گمراہ کیسے ہوئے تھے, ان کی گمراہیوں کے اسباب اور ان کے کارن کیا تھے؟ اس کا سیدھا سادھا ایک جواب تو یہ ہے کہ شیطان نے انہیں گمراہ کیا تھا. دوسرا اور یقیناً شیطان نے گمراہ کیا تھا, حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان جو فاصلے تھے, سارے کے سارے مومن موحد تھے, اللہ کے پجاری ایک اللہ کے ماننے والے سارے کے سارے مسلمان تھے, لیکن زمانے نوح میں کچھ لوگ پیدا ہوئے, شیطان نے ان کے ذریعے سے ان کو گمراہ کیا اور اس طرح حضرت نوح علیہ السلام رسول بنا کر کے بھیجے گئے اور ان کو دعوت و تبلیغ کے ذریعے ان کی اصلاح کی گئی. ایک سبب تو یہ ہے. دوسرا سبب یہ کہا جا سکتا ہے جب تیسرے میں شیطانی کارروائی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی ہستی کو مانتے تو تھے, اللہ کی ذات کو مانتے تو تھے, لیکن اس کے صفات اور گن تھے وہ ناواقف تھے, وہ جاہل تھے, جس کی وجہ سے وہ اپنی من اور اپنی طبیعت اور اپنی خواہش سے اللہ تبارک تعالیٰ کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے اور یوں شیطان انہیں بہتا دیتا تھا. چنانچہ منمانی اور اپنی طبیعت سے اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے نتیجہ یہ نکلا کہ وہ شرک جیسے گھناؤنے اور شرک جیسی ڈھلائی کے اندر ملوث ہو گئے. ان کا تصور کیا تھا کہ الوہیت بالکل بادشاہیت کی طرح ہوتی ہے. اس زمانے کے جو راجہ اور مہاراجہ ہوتے تھے, بادشاہ ہوتے تھے, ان کا تصور یہ تھا کہ یہ راجہ اور مہاراجہ جو بادشاہ ہوتے ہیں یہ تو اپنے سنہاسنوں پر اور اپنی کرسیوں پر براجمان ہوتے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں, لیکن ان کے ماتحت جو اوپر ہوتے ہیں وہ اپنی منمانی جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. راجہ کوئی کام نہیں کرتا, وزیر کرتا ہے یا اس کے نوکر چاکر کرتے ہیں, اس کے جو محتاطی ہوتے ہیں وہی کام کرتے ہیں. راجہ صرف حکومت چلا رہا ہے, اس کا چپا لگتا ہے, اس کی مہر لگتی ہے. انہوں نے سوچا کہ جس طرح راجہ ہوتا ہے بیٹھا رہتا ہے وہ کوئی کام نہیں کرتا, اور لیکن اس کے جو پرجا ہوتے ہیں اس کے جو ماتحتی ہوتے ہیں وہی ملک کو دیش کو چلاتے ہیں. انہوں نے سوچا اسی طرح اللہ ہے, اسی طرح اللہ بھی ہے. اللہ تو ہے, ہم مانتے ہیں اللہ ہے, لیکن وہ اللہ اب کچھ کرتا نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نہیں, اللہ تعالیٰ کی کچھ روحانی ہستیاں ہیں, کچھ مقدس اور اللہ کے مقرب بندے ہیں جو یہ تمام سب کاریکرم چلاتے ہیں, پوری کائنات کے کارخانے کو چلاتے ہیں, بیٹا یہ دیتے ہیں, بیٹی یہ دیتے ہیں, روزی یہ دیتے ہیں, رسکاج یہ دیتے ہیں, یہ سب کچھ کرتے ہیں. چنانچہ انہوں نے کیا کیا, انہوں نے راجا کو چھوڑ کر پرجاؤں کی پوجا شروع کر دی, انہی کے نام کے دان دکشے کرنا شروع کیے, انہی کی نظر نیاز شروع کر دی اور انہی کو خوش کرنا چاہا. انہوں نے سوچا اگر ہم ان ماتحتیوں کو وزیروں کو خوش کر لیں گے تو اللہ کو یہ جس طرح راجا سے کہہ کر یہ وزیر اپنی باتوں کو منوا لیتے ہیں, اسی طرح یہ جتنے بھی ماتحتی اللہ کے مقرب بندے ہیں اور اللہ کے اچھے بندے ہیں جو مقدس بچے جو روحانی ہیں ان روحانی پیشواؤں کو کچھ کر کے ہم ان سے فریاد کریں گے تو یہ اللہ پہ ہماری باتوں کو منوا لیں گے. یہ تصور پیدا ہوا وہاں چنانچہ قرآن کریم نے اس بھائی کی رات کو فاسد کیا. اللہ عزوجل نے قرآن کریم میں فرمایا کہ رسول ان سے پوچھے کہ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں, انہوں نے کیا کہا, لا نعبدہم الا یقربونا الی اللہ زلفا, ہم تو اللہ کو مانتے ہیں, ہم تو اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کو جانتے ہیں, لیکن ہم ان کے نام سے جو قربانیاں کرتے ہیں, ان کو جو پکارتے ہیں, ان کے نام سے نظر و نیاز جو چڑھاتے ہیں, ما نعبدہم الا یقربونا الی اللہ زلفا, ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں, یہ ہمیں اللہ کے بولو قرآن ہے کہ نہیں ہے, ہاں اولائے شفعاؤنا اولا عند اللہ, یہ وزیر ہیں, نظیر سفارشی ہیں, ہم ان سے کہتے ہیں بڑے پاپی روسیہ ہیں, گنہگار ہیں, اللہ کو نہیں پکار سکتے, اللہ کو نہیں آواز دے سکتے, کیونکہ اللہ کی شان اور قدرت کے بارے میں ان کو ہی نہیں ہوں, ان کو پتہ ہی نہیں تھا اللہ کے صفات کیا ہیں, اللہ کی طاقت و قوت کیا ہے, اللہ کا پاور کیا ہے, اللہ کن کن چیزوں کا مالک ہے, اللہ کیا کر سکتا ہے, ان کو اندھا بنا دیا تھا شیطان نے اس بات سے کہ وزیروں کو وہ سب کچھ مل رہے تھے, کیونکہ وہ وزیر سب کچھ کرتے تھے, انہیں راجاؤں مہاراجاؤں پر عروجیت کو بادشاہیت سمجھ بیٹھے وہ, اور اس طرح سے وہ گمراہ ہوتے چلے گئے اور شیطان اور شرک کے دلدلوں میں پھنستے چلے گئے, اور نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کو بھول بیٹھے اور غیر اللہ کے سجدے اور غیر اللہ شیطان نے ان کے پیچھے لگا دیا. آج بھی دیکھیں وہی مظاہر موجود ہیں جنہیں موجود, آج مسلمانوں میں بھی یہی چیزیں موجود ہیں, کلمہ غیر تو غیر کافر تھے, یہی جراثیم اور یہی خطرناک بدبودار چیزیں خود کلمہ پڑھنے والوں میں بھی آ گئی, جس نے یہ کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ معبود حقیقی صرف ایک ہے وہ اللہ ہے, آج شیطان نے ان کے اندر بھی ان کے چیزوں کے اندر بھی جگہ بنا لی اور کہا نہیں نہیں یہ بڑے روحانی پیشوا لوگ ہیں, بڑے مقدس لوگ ہیں, بڑے متبرک لوگ ہیں, یہ فلانے ولی ہیں, یہ فلانے بابا ہیں, یہ فلانے شہید ہیں, یہ فلانے پیر ہیں, یہ فلانے ہیں, یہ فلانے ہیں, اس لیے ان کو خوش کرنے سے, ان کو راضی کر لینے سے, ان کے سامنے دامن کو پھیلا لینے سے, ان کی تعریف و توصیف کر لینے سے, ان کا ادب و احترام کر لینے سے, ان کے نام کے نیاز اور فاتحہ کر لینے سے یہ بھی خوش ہو جاتے ہیں اور اللہ بھی خوش ہو جاتا ہے, اللہ بھی خوش ہو جاتا ہے. اس لیے یہ پورا کاریکرم شرک کا شروع ہوا, اب زندہ تو زندہ مردے بھی جوجے جانے لگے اور مولویوں نے اور پیر بگاڑوں نے خوب اس کے اندر بہتی گنگا میں ہاتھ دھونا شروع کیا اور آج تک ہو رہے ہیں, اور یہ شرک کے دلدل میں یہ کلمہ پڑھنے والے لوگ بھی ڈوبے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بولو. ہاں, ایک صاحب نے بڑا دلچسپ واقعہ سنایا, ایک مولوی تھا, اس کا باپ مر گیا, اب اسے روزی روٹی کے لالے پڑ گئے, باپ تھوڑا سا دعا تعویذ گندے پلیتے کرتا تھا, اس نے کیا دعویٰ کیا, میرے بابا بہت بڑے ولی تھے, ہر جمعرات کو آتے ہیں, ہر جمعرات کو میرے گھر, بولو, ہر جمعرات کو آتے ہیں, کوئی مولوی تھا ہمارے جیسا سرکھڑا, اس نے جواب دیا کہ لوگو اس کا باپ مر گیا, پتہ لگاؤ اس کے گھر آتا کون ہے رات کو, اس کے گھر رات کو کون آتا ہے. اب جب یہ تقریر ہوئی کہیں, اب صاحب جب تقریر ہوئی تو اس مولوی نے ان کے اوپر کیس دائر کر دیا, ہاں یہ ہمارے والد کی چوکی کرتے, چنانچہ معاملہ پولیس چوکی میں گیا, اب اتفاق سے پولیس والا جو تھا وہ پٹھان تھا, وہ موٹی موٹا دماغ ہوتا ہے پٹھانوں, لیکن معذرت کے ساتھ اس نے کہا, وہ مولوی کیا کہہ رہا ہے تم, اس نے کہا کہ صاحب یہ ہمارے والد کی توہین کرتے ہیں, یہ ہمارے والد کی توہین کرتے ہیں, ہمارے والد کی برائی بیان کرتے ہیں. کہا کیا کہتا ہے؟ کہا جی یہ کہتا ہے کہ اس کے گھر پتہ لگا, میرے والد راتوں کو ہمارے گھر میرے گھر آتے ہیں تو یہ تقریر میں کہتا ہے اس کے گھر پتہ لگاؤ کون آتا ہے جمعرات جمعرات کو. تو اس پٹھان نے اس مولوی سے کہا کہ یارو ہم نے سیاسی مشکلات سے رہی کرائم سے نپٹ نہیں جا رہے ہیں, اب تم مولوی لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے ہو, کیوں کر رہے ہو؟ ارے اس کا باپ جمعرات کو آئے, جمعے کو آئے, بدھ کو آئے, مہینے کو آئے, تمہیں کیا لینا, تمہیں کیا لینا, کیوں یہ باتیں کہتی. کہا صاحب بڑے ادب سے اس مولوی صاحب نے کہا, کہا صاحب میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس کا باپ مر چکا ہے. کہو تمہارا باپ مر چکا ہے؟ کہاں تمہاری پتہ لگا اس کے گھر کون آ رہا ہے؟ وہی بات پولیس نے بھی کہی, جب مر چکا ہے تو اس کے گھر کی بڑا تو آتا کون ہے, پتہ لگاؤ. یہ فارمولے چھوڑے جاتے ہیں, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے بندوں کے سامنے یہ فارمولے نہیں چلتے, یہ فارمولے ہاں نہیں چلتے. اور بڑے بڑے حسینوں نے اپنے اپنے والد محترم کی تاریخ میں یہ باتیں لکھی ہیں, ایک حکیم الامت نے کتاب لکھی, اس نے لکھا کہ ہمارے والد شہید ہو گئے کسی بارات میں, تو ہر جمعرات کو باقاعدہ مٹھائی کا ڈبہ لے کر رات کو والدہ کے پاس آتے تھے. اب صبح مٹھائیاں تقسیم ہوتی, کچھ دن تک کھایا پیا, عورت تھی بیچاری, وہ شوہر شہید مر گیا ہے تو وہ کب تک برداشت کرے گی. ایک دن والدہ نے کہا کہ مت آیا کرو, لوگوں کو شکر صبح ہوگا. اسی کے بعد سے پھر ابا جان آنے کے بعد آیا. یہ حکیم الامت نے لکھا, اللہ ہدایت دے. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب توحید کی آنکھیں بند ہوتی ہیں تو پھر اعوذ باللہ آدمی کہاں کہاں منہ مارتا ہے, اس کا کہیں کوئی ٹھکانا نہیں ہوتا. اللہ اکبر. میرے بھائیوں, اللہ کا شکر ادا کرو جن اللہ کے بندوں کو اللہ نے توحید کی روشنی عطا فرمائی ہے, وہ اللہ کا شکر ادا کریں. اور جن میں ابھی بھی وہ جراثیم مداروں درگاہوں قبروں پجاریوں کے لگے ہوئے ہیں, اٹھنا تو اللہ سے توبہ کر کے اٹھنا, اگر شرم اور حیا ہوگی تو. اور اگر جہنم میں جانا ہے تو پھر ہمارا ہم تھوڑی کام میں لے جائیں گے, اللہ ہی لے جائے. یہ توبہ کر کے اٹھو. عرض کرنے کا مطلب یہ, بالکل وہی سیم چیزیں, وہی روحانی پیشوائیت اور تقدس کا جو زمانے میں تھا, وہی چیز آج بھی لوگوں کے درمیان چل رہی ہے اور لوگ اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ براہ راست تو بادشاہ سلامت نہیں کرتے, کوئی کام یہ وزیر کرتے ہیں, اس لیے انہوں نے ان کو پوچھنا شروع کیا. اسی طرح سے کچھ لوگ یوں گمراہ ہوئے اور کچھ لوگ یوں گمراہ ہوئے کہ جس طرح دنیا کے بادشاہوں مہاراجاؤں کا حال یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں سے رشتے اور ناطے یا پیار و محبت کی وجہ سے ان کی سفارشات کو قبول کر لیتے ہیں اور ان کی باتوں کو نہیں ٹھکراتے, بلکہ وہ جب چاہیں جو چاہیں وہ کر دیتے ہیں. جماعت اللہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کرتا ہے, اس لیے اللہ کے نیک بندوں کو انہوں نے پوجنا شروع کیا. چنانچہ صحیح بخاری کی روایت کے حساب سے حضرت عبداللہ بن عباس کی جو روایت ہے کہ جو سوا اور یہود اور یہود اور جو نظر تھے, یہ پانچ پنجتر پانچ پنجتر پانچ, یہ اس زمانے کے بڑے نیک اور بزرگ لوگ تھے. اس وقت جب انسان اس طرح سے اقامت کو یہ مان رہا تھا, اللہ تبارک تعالیٰ کی رہنمائی, اللہ تبارک تعالیٰ نے ان انسانوں کی رہنمائی کے لیے رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا اور اپنے صفات اور اپنے گن ان رسولوں کے حوالے کیے اور بتلایا کہ میرے بندوں کو جو اندھے ہیں انہیں جا کر کے بتلاؤ کہ میں کون ہوں اور میری عظمت اور میری جلالت کیا ہے. اس طرح سے کچھ لوگوں نے ان کی دعوت کو تسلیم کیا, وہ مسلمان کہلائے, اور کچھ لوگوں نے انکار کیا, وہ کافر اور جہنمی کہلائے. اور یہ سلسلہ ہمارے آخری رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک چلتا رہا. قرآن آیا, اس نے اللہ کی پہچان اور معرفت کے رسول بتلائے اور تمام انسانوں کو بتلایا کہ اللہ کون ہے. چنانچہ قرآن کی ابتدا ہی تمام قسم کے شرک سے منع کرنے اور توحید کی تمام قسموں کے بیان کر دینے سے اللہ عز و جل لکھی. چنانچہ اللہ عز و جل فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تمام قسم کی پرشنسا حمد و ثنا اس اللہ کے لیے ہے جو سارے کائنات کا پالنہار ہے, رب ہے. الرحمن الرحیم جو رحمان ہے رحیم. توحید کی تینوں قسمیں اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمائی. توحید الوہیت بھی ہے, توحید ربوبیت بھی ہے, اور توحید اسماء و صفات بھی. الحمدللہ یہ للہ معبود حقیقی, یہ توحید الوہیت ہے. تمام قسم کی توحید الوہیت دلیل ہے یہ توحید الوہیت کی. رب العالمین یہ توحید ربوبیت ہے, جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک اور پالنہار ہے. الرحمن الرحیم یہ اسماء اور صفات کی دلیل ہے. تینوں توحید کی قسمیں شروع ہی میں ہر آدمی پاتے وقت نماز میں سنن میں نوافل میں پڑھتا رہتا ہے اور اس طرح سے صبح شام و توحید کو یاد کرتا رہے کہ اللہ ہی مالک و مولا ہے, وہی عبادت کا مستحق ہے, وہی پالنہار ہے, جو رحمان ہے, جو رحیم ہے, مالک یوم الدین. کہہ کر کے یہ تکبر لگائی کہ اس دنیا کو ہم نے جو بنایا ہے, اگر تم یہ سوچو کہ اس دنیا کے اندر ہم رحمان و رحیم بھی ہیں, جو چاہیں کرتے رہو ہم تمہیں معاف کرتے رہیں, ایسی بات نہیں. مالک یوم الدین اگر اس طرح ہو تو پھر دنیا کے بنانے کا مقصد کچھ نہ رہے, آخرت کا دنیا کا مقصد ہی کچھ نہیں. مالک یوم الدین یہاں چور اور ڈاکو اور بادشاہ اور بدماش بھی جیے, شریف اور نیک بھی جیے, تو شریفوں کو بھی وہی جگہ, بدماشوں کو بھی وہی جگہ. اللہ کے ہاں یہ ناانصافی ہے, اس لیے اللہ نے کہا مالک یوم الدین, جو رحمان و رحیم یہ ہے کہ یوم جزا اور سزا کا وہ مالک ہے. یہاں پر تم اچھا کام کرو گے وہاں تمہیں جزا ملے گی, اور یہاں تم غلط کام کرو گے وہاں تمہیں سزا ملے گی. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء صفات کا تذکرہ کیا، اور قرآن نے تمام انسانوں کو اللہ کی شان بتلائی اور کہا کہ اپنے خالق و مالک کے ان صفات کو سمجھو مانو، یہ ایسی صفات ہیں جو کسی انسان کسی مخلوق کے اندر موجود نہیں ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ کون ہے؟ ان اللہ لا یخفا علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ وہ ہے، اللہ وہ ہے زمین اور آسمان کی کوئی چیز ہے جس کے اوپر پوشیدہ نہیں، ہر چیز اللہ کے اوپر وقت وہ واضح ہے اور ظاہر ہے، کوئی چیز مخفی نہیں. اللہ علیم علیم کل شے ہے، تمام چیزوں کا جاننے والا ہے، اور زمین و آسمان کی کوئی چیز اسے پوشیدہ نہیں. اللہ کون ہے؟ وربک یعلم ما تکن صدورهم ولا يعلنون وهو الله لا اله الا هو له الحمد في الاولى والاخره وله الحكم واليه ترجعون. اللہ وہ ہے جو تمہارے سینوں کے اندر جھڑکتے ہوئے رگوں کو بھی دیکھ رہا ہے اور جان رہا ہے، جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہے، اور جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے، وہی معبود حقیقی ہے. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، علیم کل ہے، کوئی چیز اللہ کے لیے اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے. اللہ وہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، کوئی چیز اللہ کی قدرت سے باہر نہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ. اے میرے حبیب، آپ لوگوں دنیا کے انسانوں سے کہہ دو، بہت دیوی دیوتاؤں کی بات کرتے ہو، پوجا پرشنسا کی بات کرتے ہو، سنو، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے آنکھوں کی بینائیوں کو چھین لے اور تمہارے کانوں کی سماعت کو چھین لے اور تمہارے دلوں کے اوپر مہر لگا دے تاریخ کی، کون ہے تمہارا معمول جو تمہیں یہ سب چیزیں عطا کر دے؟ ہے کوئی دنیا کے اندر اللہ کے سوا دینے والا؟ یہ ہے اللہ کی شکتی، یہ ہے اللہ کے صفات، یہ ہے اللہ کی قوت و طاقت. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر شے کے اوپر قادر ہے. اللہ ہی سب کا خالق ہے، وہی سب کا رازق اور پروردگار کارساز ہے، اور وہی اپنے حکم سے اس خارخانے ہستی کو چلا رہا ہے. اللہ کا ارشاد ہے، الی له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، اسی کے لیے پیدا کرنا ہے، اسی کا حکم ہے، اسی کی حکمرانی ہے، اور وہی ساری کائنات کا تنہا مالک ہے. اللہ کون ہے؟ وہی ساری کائنات کا تنہا بادشاہ اور فرما روا ہے، سب کچھ صرف اسی کے اختیار میں ہے. اللہ عز و جل ارشاد فرما، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيد الخير. اے نبی، آپ کہہ دو اللهم مالك الملك، وہی مالک الملک ہے جس کو چاہتا ہے تخت عطا فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے تولیہ پہ بیٹھاتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت کی بلندی عطا فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ذلت کے غار تاریکیوں میں ڈھکیل دیتا ہے. وہی اسی کے ہاتھ میں تمام خیر کی پونجیاں ہیں، اور وہی ہر شے کے اوپر قادر ہے. میرے عزیزو، کسی کے اختیار میں اس کائنات کے اندر کوئی چھوٹا ہو یا بڑا، زمین اور آسمان سے لے کر جو بھی چیزیں ہیں، اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں ذرہ بھر کوئی چیز نہیں ہے. اللہ جو دل ارشاد فرمایا، امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه، یہ بتلاؤ اگر اللہ تمہاری روزیوں کو پکڑ لے، کون ہے تمہیں روزی دینے والا؟ اللہ کے سوا کوئی تمہیں روزی دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں روزی دے سکتا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم. انسان تو وہ ہے جنہیں نیند بھی آتی ہے، سوتے بھی ہیں اور اونگ بھی آتی ہے، لیکن اللہ وہ مرتے بھی ہیں، جیتے بھی ہیں، لیکن اللہ وہ ہے جو تمام مالک حقیقی ہے، جسے نیند تو نیند ہے، کبھی جھپکی اور اونگ تک نہیں آتی، جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اسے کبھی موت بھی نہیں آ سکتی. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. وہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، وہی غیب کو اور ظاہر اور باہر اور باطن اور اندر اور باہر کی چیزوں کو جاننے والا ہے، وہ رحمان الرحیم ہے. قل هو الله احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، تمام چیزوں سے بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، وہ اللہ نہ کسی کو جنا ہے، نہ اس سے کسی نے جنم لیا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، اور نہ ہی وہ کسی کی ماں ہے، وہ اللہ طے کر رہا ہے. لم یکن له کفوا احد، اس اللہ کی شان یہ ہے کہ اس کا کوئی ہمسر اور اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے. اللہ عزوجل نے اس طرح اپنی پہچان، اپنی قدرت، اپنی طاقت اور اپنے بندوں کو، انسانوں کو بتلا کر یہ تعلیم دی ہے کہ اے دنیا کے باسیوں، اے دنیا کے انسانوں، اس طرح مجھے جانو اور پہچانو. اس طرح توحید جو قرآن کا خاص و خاص موضوع ہے، جو اسے بھی واضح طور پر قرآن بتلا رہا ہے اور فرمایا، اے انسانوں، تمہیں اس قرآن کے مطابق توحید کو اپنانا ہے، اپنی منمانی نہیں، اپنی مرضی نہیں. اللہ نے فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر قوم میں رسولوں کو بھیجا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور تمام طاغوت سے پرہیز کرو، اجتناب کرو. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هو الرحمن الرحيم، تمہارا معبود ایک ہے، وہی معبود حقیقی ہے جو رحمان الرحیم ہے. ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له واشكروا له اليه ترجعون. اے لوگوں سنو، اللہ کے سوا جن کے سامنے تم سروں کو ٹیکتے ہو، جھکاتے ہو، انہیں پکارتے ہو اپنی مدد، اپنی نصرت اور حمایت کے لیے، وہ تمہاری روزیوں کے مالک نہیں ہیں. روزیوں کا مالک کون ہے؟ عرش والا ہے. اسی سے، اسی کو پکارو اور اسی کی راہ بندگی کرو اور اسی کا شکر ادا کرو. ان الذین، ایک آیت نہیں، قرآن کریم پڑھتے جاؤ. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولا یجتمعوا له. سنو 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 سنو، جن کو تم پکارتے ہو اپنی مدد کے لیے اور اس سے بیٹھتے جن کو مشکل گشا اور حاجت روا رکھتے ہو، سنو، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. وہ پورے کے پورے جمع ہو کر کے ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے. تو پھر تمہیں، تم مجھے کیوں پکارتے ہو اپنی مدد کے لیے؟ اس طرح بے شمار آیتیں ہیں جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی آواز و بندگی سے، شیطان کی آواز و بندگی سے روک کر، مخلوقات کی آواز و بندگی سے روک کر، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی آواز و بندگی کا لوگوں کو حکم دیا. میرے عزیزو، میرے دوستو، توحید کے بارے میں قرآن مجید کا تمام انسانوں سے سب سے افضل مطالبہ یہی ہے کہ ہر مقصد اور ہر امر اور ہر حاجت کے لیے دعا اور مدد طلبی صرف اللہ عزوجل سے، اور ہر عبادت صرف اسی کے لیے ہونی چاہیے. چنانچہ اللہ عزوجل نے فرمایا، لہ دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء. سنو، حاجتوں اور ضرورتوں میں صرف اللہ کو پکارنا، یہی سچا پکارنا ہے. اور اس کے سوا جن ہستیوں کو وہ شر مشرق پکارتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، وہ ان کے کچھ کام نہیں آ سکتے. اس طرح کی اور بہت ساری آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، اور قرآن میں توحید کا آخری اور تکمیلی سبق انسانوں کو دیتے ہوئے یہ اعلان فرمایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذلک امرت و انا اول المسلمین. اے میرے حبیب، آپ کہہ دو، میری نمازیں، میری قربانیاں، میری زندگی، میرا مرنا، میرا جینا، یہ سب کس کے لیے ہے؟ اللہ عز و جل کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا پالنہار ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، اور میں پہلا مسلمان ہوں. شرک اور مشرکین کی قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے سخت مذمت فرمائی، اور قرآن نے اپنے مطلوب انسان کے بارے میں یہ وضاحتی بیان دے دیا کہ اللہ کی، قرآن کا مطلوب انسان کوئی مشرک یا شرک کرنے والا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. جو شرک کے علاوہ کتنے گناہ ہیں، اللہ جس کے لیے چاہے معاف کر دے. اگر اللہ نہیں معاف فرمائے گا تو وہ کون سا جرم اور کون سا گناہ ہے؟ شرک باللہ ہے. چنانچہ اللہ کے دین میں اور ارشاد فرمایا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. سنو، شرک کرتے ہوئے اگر تم مر گئے، بغیر توبہ کے مر گئے، تو جنت حرام ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. قیامت کے دن اس کا کوئی شفیع، اس کا کوئی مددگار، اس کا کوئی پیر، اس کا کوئی دستگیر، اس کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوگا، اس کا کوئی انصار نہیں ہوگا. سمجھ نہیں آتی، ابھی تو ہم نے چھیڑا ہے ذکر. خیر کوئی بات نہیں، چلو، یہ ہماری قسمت ایسی ہی ہے، ہمیں اخیر میں ڈھکیل دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں وقت ختم ہو چکا ہے. اور سنو، قرآن نے کائنات کے انسانوں کو بتلایا کہ یہ دنیا کی زندگی فانی ہے، بغا صرف اللہ عز و جل کے لیے ہے. اس پر یقین کرو، تمہارا حساب، تمہارا کتاب، آخرت کی زندگی یہ ہمیشہ اور دائمی زندگی ہے، وہاں مرنے کے بعد ہوگا. اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں فرمایا، ایحسب الانسان ان یترک سدا، کیا انسان نے یہ سوچ رکھا ہے کہ اسے ہم نے بیکار پیدا کیا ہے؟ لا، وما خلقنا السماوات والارض وما بینهما لاعبین. ہم نے زمین اور آسمان اور اس کے درمیان کی جتنی چیزوں کو پیدا کیا ہے، یہ کوئی کھلواڑ نہیں ہے، اس کا ایک مقصد ہے، اس کا ایک مقصد ہے. اللہ رب العزت نے وہ مقصد کیا ہے؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم فرما بردار بندوں کو مجرموں اور نافرمانوں کے برابر کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں، دنیا میں گلی ڈنڈا کھیلو، اور ہنسو عبادت گزار بندوں پر دونوں برابر نہیں ہو سکتے. قیامت کے دن یہ نا فرماوردار اور وہ فرماوردار مسلمان دونوں کو اکٹھا کیا جائے گا اور اللہ مسلمان کو فرماوردار کو جنت دے گا اور نافرمان مجرموں کو جہنم میں داخل کرے گا. میرے اس طرح سے میرے عزیزو پھر آخرت کے موضوع پر قرآن کریم نے خوب خوب وضاحتیں فرمائی اور مختلف ڈھنگ اور طریقے سے انسانوں کو سمجھایا جس کا انکار کوئی غبی اور احمق انسان نہیں کر سکتا. میرے عزیزوں اور دوستوں قرآن تمام انسانوں کو جس نظام زندگی کی دعوت دیتا ہے اس کی پہلی بنیاد اللہ عزوجل کی حقی اور اس کی عبادت و بندگی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا ہے. دوسری بنیاد جس کی طرف قرآن دعوت دیتا ہے اور اپنے مطلوب انسان کو ڈھونڈتا اور تلاشتا ہے اور انہیں حکم دیتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ آخرت کی زندگی جزا اور سزا پر یقین رکھے, جو ظاہر ہے کہ اللہ کے عدل اور حاکمیت کا تقاضا ہے اور جس کے بغیر دنیا اور اس کی تعمیر محض بحث عبث اور محض بیکار ہے, اس کے وجود دنیا کے وجود کا کوئی فائدہ نہیں. اور تیسری بنیاد جس کی قرآن انسانوں کو دعوت دیتا ہے وہ ہے رسالت و پیغمبری کے پورے سلسلے کو ماننا اور جاننا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحیح جگات اور اس کی اپنی ذات کا علم انسانوں کو ہو سکے, طریقہ زندگی معلوم ہو سکے, نظام سیاست معلوم ہو سکے, نظام کائنات کے ساتھ توافق اور چلنے کا ڈھنگ اور شعور معلوم ہو سکے, رہن سہن اٹھنا بیٹھنا معلوم ہو سکے. چنانچہ اللہ تبارک نے نبیوں اور رسولوں کے سلسلوں کو جاری فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, ہم نے ہر قوم میں رسولوں کو بھیجا ہے. ایک ارشاد فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ, تو ایک کائنات کے باسیوں ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ, ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں صرف اس لیے بھیجے ہیں تاکہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت و پیروی کی جائے. اللہ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ در حقیقت اللہ کی اطاعت ہوگی. اور رسولوں کی نافرمانی پر اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, اللہ کے رسول کو بے عزت پہنچائے گا ان کے لیے سخت عذاب ہے. اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف آیتوں کے ذریعے رسالت کا نبوت کا مقام بھی بیان فرمایا اور اس طرح جہاں رسالت اور نبوت کا مقام اللہ سے بھی بیان فرمایا رسالت و نبوت کے منصب میں غلو اور افراط اور تفریط سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا اور چنانچہ فرمایا کہ نبی کی شان میں غلو نہیں ہونی چاہیے. ما ھذا الا بشر, یہ رسول جو جا رہا ھے یہ ایک انسان ہے, بشر ہے. ما ھذا الا بشر مثلکم یاکل مما تاکلون منه ویشرب مما تشربون, یہ نبی انسان ہے, یہ بھی کھاتے اور پیتے ہیں جس طرح تم کھاتے اور پیتے ہو. قرآن نے اپنے نبی کی زبان سے اقرار فرمایا قل لا اقول لکم عندي خزائن اللہ ولا علم الغیب, اے میرے حبیب دنیا والوں کو انسان کر دو, اعلان کر دو کہیں معجزات دیکھ کر کے جس طرح مسیحی گمراہ ہو گئے کہیں تمہاری امت نہ گمراہ ہو جائے. چاند کو شک ہوتا ہوا دیکھ کر گمراہیت کا شکار نہ ہو, انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہوئے گمراہیت کے شکار نہ ہو, اعلان کر دو قل لا اقول لکم عندي خزائن اللہ, کہہ دو ہم تم سے یہ نہیں کہتے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. ولا علم الغیب, اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں. ولا اقول لکم انی معنی ملک, اور نہ ہی میں تم کو یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. ان اکثر الا ما یوحى الی, میں تو جو اللہ دیتا ہے وہی تم تک پہنچاتا ہوں. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا, اے میرے حبیب کہہ دو میں تمہارے ہدایت کا اور تمہارے نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولم اجد من دونه ملتحدا, اگر مجھے کوئی پکڑ لے تو اللہ کے سوا میرا کوئی پناہ گاہ بھی نہیں ہے, اللہ ہی مجھے پناہ دینے والا ہے. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ, اے میرے حبیب اپنی زبان سے کہہ دو میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں, میں تو اپنی مال جان کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير, اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت زیادہ بھلائیاں کما لیتا. وما مسني السوء, اور مجھے غزوہ بدر میں اور غزوہ احد میں مجھے زخمی بھی نہ کیا جاتا, میں بیمار بھی نہ ہوتا, مجھے جادو بھی نہ کیا جاتا, میں بہت ساری برائیوں سے دور, میں بہت ساری تکلیفات اور ایذاؤں سے کہ لوگوں نے پہنچائی ہیں ان سے بھی بچا رہتا. الا نذیر, میں تو ایک ڈرانے والا خوشخبری سنانے والا بندہ ہوں جسے اللہ نے بھیجا ہے. یہ تمام نبیوں, یہ تمام تینوں بنیادی عقیدوں کو انسانی دل و دماغ میں راسخ کر دینے کے بعد یہ تینوں چیزیں اللہ کی ہستی, اس کی عبادت و بندگی اور شرک سے دوری, نمبر دو آخرت, نمبر تین انبیاء اور رسالت, یہ تینوں عقیدوں کو راسخ کر دینے کے بعد اب اللہ عزوجل نے چوتھا مرحلہ عمل صالح کا بندوں کے لیے کھولا ہے کہ عمل صالح کرو, اور ان عمل صالح میں جو جتنا آگے بڑھے گا اللہ عزوجل نے فرمایا کہ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. یہ موت اور زندگی ہم نے بنائی ہے تاکہ تمہیں ہم آزمائیں کہ تمہیں سب سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. جو ہدایات جو تعلیمات جو احکام جو اعمال صالحہ آسمان سے تمہارے لیے اتارے گئے ہیں ان کو فالو کرو بس. وما تتبعوا من دونه اولیاء اور دوسرے اولیاء اور دوسرے لوگوں کی باتوں کو ہرگز ہرگز خاطر میں نہ لاؤ. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, عمل صالح کرو, نیک اعمال کرو اور اس طرح سے اللہ تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا. من عمل صالحا من ذکر و انثى وهو مؤمن. مرد ہو یا عورت جو بھی عمل صالح کرے گا فلنحیینہ حیاۃ طیبہ دنیا میں بھی ہم انہیں حیات طیبہ بہترین زندگی سے نوازیں گے. ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون اور آخرت میں جائیں گے تو جنت الفردوس ان کا ٹھکانا ہوگا. اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں قرآن کریم میں, قرآن نے اپنے مطلوب انسان کی ایک تصویر اور اس سے زیادہ اور بھی تفصیلات مثلا عدل کا, انصاف کا, رحمت کا, شفقت کا, عالمی برادری سے آپ کا سلوک کیا ہونا چاہیے, مسلمانوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیا ہونا چاہیے, اہل و عیال کا, معاملات کا, سیاسیات کا, اقتصادیات کا, اور اسی طرح سے تکبر اور کبر اور غرور سے بچنے کا, غیبت اور چغلی, آپس کی معاشرے اور سماج کی تعمیر کا پورا مطلوب مکمل طور پر ایک خاصا قرآن کریم کے اندر موجود ہے. وقت مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں اپنے وقت سے تجاوز کروں اور میں اپنے اور میں آپ کے سامنے پوری تفصیلات رکھوں جبکہ وہ میرے سامنے موجود ہے تفصیلات. لیکن میں معذرت چاہتا ہوں, انشاءاللہ زندگی نے وفا کی اور زندگی نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ ان تفصیلات کو بھی کسی موجود اور کسی مقام پر آپ کھینچ سکتے ہیں. غلط کہنے کا مطلب یہ ہے, یہ ایک خاکہ قرآن کے مطلوب انسان کا میں نے آپ کے دماغ میں ڈالا کہ سب سے پہلی چیز آخر اللہ درجن کی ہستی کے وجود کا اقرار اور اس کی عبادت و بندگی کا اعتراف, اس کے ساتھ شرک نہ کرنا, نمبر دو آخرت کے اوپر ایمان, مکمل طور پر جزا اور سزا کا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا تاکہ اللہ سے ڈرو اور تخوا اور پرہیزگاری میں مکمل. آگے آنے والی باتیں تھی بہرحال مباحث کو میں کلوز کر رہا ہوں. نمبر تین انبیاء اور رسل کی اطاعت و پیروی, نمبر چار اعمال صالحہ اور اس کے بعد اخلاق حسنہ اور اس کے بعد یہ تمام سب چیزوں کا ایک خزانہ قرآن نے پیش کیا ہے. میں نے یہ پتا بتا دیا ہے خزانے کا, یہ چابی دے دی ہے. مسلمانوں تمہارا فرض ہے کہ تم پڑھو سمجھو اپنی زندگی کو اس حساب سے ڈھالو بناؤ اور پھر آخر میں کچھ فریضے کو انجام دو جس فریضے کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. کن تم خیر امتن اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. تم خیر امت تمہیں کہا گیا اسی لیے کہ تاکہ تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دو اور برائیوں سے روکو. یہ میرا میسج ہے, یہ میرا پیغام ہے. اللہ کی دعا ہے کہ اللہ کہنے والے کو بھی سننے والے کو بھی دونوں کو کہنے اور سننے زدہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کو کتاب و سنت کو پڑھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی تو جو ہے توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ایک دعا کی درخواست آئی ہے کہ میرے والد صاحب جناب عبدالرزاق صاحب پچھلے چار ماہ سے غائب ہیں. چند معمول روزانہ صبح تفریح کے لیے حضرت معمول جاتے تھے, اس طرح اس دن بھی نکلے اور واپس نہیں آئے. جس بھی کوشش ہم گھر والوں نے کی کر دی مگر چار ماہ ہو گئے ابھی تک لاپتہ ہیں. لہٰذا صحیح حاضری سے گزارش ہے کہ ان کے والد محترم کی دعا کریں کہ ہم انڈیا ناسک کے رہنے والے ہیں تو بھائی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے والد محترم کو کیسا ہی بھی ہوں اللہ تبارک تعالیٰ یہ واپس لائے اور اللہ تعالیٰ جہاں بھی ہوں صحت و عافیت سے رکھے اور اللہ تبارک تعالیٰ گھر والوں کو توفیق دے کہ آئندہ اتنی حرکتیں نہ کریں جس کے والد صاحب غائب ہو جائیں. ہے نا ایک بھائی کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا, انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے والد کو جنت الفردوس میں اور ہم سب کے والدین کو جنت الفردوس میں جگہ فرمائے, زندہ ہیں تو بخیر و خاطر رکھے اور خاتمہ بالخیر فرمائے اور انتقال کر چکے ہیں تو اللہ کرے تو جنت کی فرمائے. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ علیہ محمد والا علی وصحبہ اجمعین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.